بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جناب امیر علیہ السلام کی خصوصیات. سلیم بن فیض ہلالی سے روایت ہے کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے رسول اللہ سے 10 ایسی خصوصیات حاصل ہیں، ان میں کسی ایک کے ساتھ بھی کسی پہ نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب، کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں. مجھے رسول اللہ نے آگاہ کیا ہے، علی تم میرے بھائی ہو، دوست وسیع ہو، میری عدم موجودگی میں میرے مال اور اہل میں میرے خلیفہ ہو، تمہیں مجھ سے وہ مقام حاصل ہے جو مجھے میرے رب سے حاصل ہے، تم میری امت میں میرے خلیفہ ہو، تمہارا دوست میرا دوست، تمہارا دشمن میرا دشمن، تم میرے بعد مومنین کے امیر ہو، مسلمانوں کے سردار ہو. یہ کہہ کر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں نے خلافت کے معاملے میں وہی اقدام کیا ہے جس کا رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا. وہ شخص خوش قسمت ہے جس کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت پختہ ہے، تاکہ اس کا ایمان اس کے دل میں احد پہاڑ کی مضبوطی سے زیادہ مضبوط ہو. جو شخص ہماری محبت کو اپنے دل میں ایسا حلول نہ کر لے جیسا کہ نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے، وہ خسارے میں رہ جانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم، تمام کائنات میں رسول اللہ کے نزدیک میرے ذکر سے زیادہ کوئی ذکر محبوب نہیں. تم میں کوئی ہے جس نے میری نماز کی طرح دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہو؟ میں بچپن میں نماز پڑھتا تھا، ابھی بلوغ کی حد تک نہیں پہنچا تھا. یہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جو رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، میری زوجہ ہیں. اپنے زمانے میں ایسی بتول ہیں جیسے مریم بنت عمران اپنے زمانے میں بتول تھی. میں تم سے تیسری بات کہتا ہوں، حسن و حسین اس امت کے سپت ہیں اور دونوں کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وہ مقام حاصل ہے جو رسول اللہ کی دونوں آنکھوں کو آپ کے سر اقدس سے حاصل تھا. مجھے رسول اللہ سے وہ مقام حاصل ہے جو آپ کے ہاتھ کو آپ کے بدن اطہر سے حاصل تھا. فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو وہ مقام حاصل ہے جو جسم کو دل سے حاصل ہے. ہماری مثال نوح کی کشتی کی مانند ہے. جو اس کشتی میں سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا گیا تھا، جس نے اس کو چھوڑ دیا تھا وہ غرق ہو گیا تھا. خیر البریہ. سلیم بن قیس ہلالی سے روایت ہے کہ میں نے امیر المومنین کو فرماتے سنا کہ جس روز رسول اللہ کا انتقال ہوا، میں علی رسول اللہ کو سینے سے لگائے ہوئے تھا، رسول اللہ کا سر اقدس میرے کان کے نزدیک تھا، رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا، دو عورتیں کان لگا کر باتیں سننا چاہ رہی تھی. رسول اللہ نے فرمایا، اے میرے اللہ، ان دونوں کی سننے کی طاقت کو ختم کر دے. پھر اللہ نے مجھے ارشاد کیا، اے علی، کیا تم نے اللہ تعالی کے اس قول پر غور کیا ہے؟ سورہ بینہ آیت 7، الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہی لوگ ساری مخلوق سے بہتر ہیں. رسول اللہ نے فرمایا، اے علی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہاں خیر البریہ سے کون مراد ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. رسول اللہ نے ارشاد کیا، وہ تمہارے شیعہ اور انصار ہیں. قیامت کے دن میری اور ان کی وعدہ گاہ حوض کوثر ہے. اور اے علی، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول پر غور کیا ہے؟ سورہ بینہ آیت نمبر 6، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور مشرکین دوزخ کی آگ میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں. رسول اللہ نے فرمایا، یہاں شر البریہ سے مراد یہود بنو امیہ اور ان کے پیروکار ہیں. یہ لوگ قیامت کے دن بدبخت بھوکے پیاسے ہوں گے اور ان کے چہرے سیاہ رنگ کے ہوں گے. عبداللہ بن جعفر اور معاویہ. سلیم بن قیس ہلالی سے روایت ہے کہ معاویہ نے جب مدینہ کا دورہ کیا, یہ وہ وقت تھا جبکہ وہ اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کی راہ ہموار کر رہا تھا, تو بنی ہاشم سے ملاقات میں, جس میں جناب امام حسن علیہ السلام, جناب امام حسین علیہ السلام اور جناب عبداللہ بن جعفر تیار موجود تھے, اور معاویہ کے ساتھ عبداللہ بن عباس بھی موجود تھے. ان کی آپس میں گفتگو ہوئی. معاویہ, اے عبداللہ, تم حسن اور حسین کی اتنی زیادہ تعظیم کیوں کرتے ہو؟ یہ دونوں تو تم سے افضل نہیں ہیں, نہ ان کا باپ تمہارے باپ سے افضل ہے. اگر فاطمہ بنت رسول نہ ہوتی تو تمہاری ماں اسماء بنت امیس بھی کسی درجے میں کم نہیں. عبداللہ ابن جعفر, اے معاویہ, تمہیں ان دونوں کی اور ان کے باپ کی اور ماں کی حقیقت کا علم نہیں. خدا کی قسم, یہ دونوں مجھ سے بہتر ہیں. ان دونوں کے ماں باپ میرے ماں باپ سے بہتر ہیں. تمہیں علم نہیں جو کچھ میں نے رسول اللہ کو ان کے اور ان کے ماں باپ کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا ہے. میں نے اس کو خوب یاد کر لیا ہے اور خوب اس بات کی معرفت حاصل. معاویہ, اے جعفر کے بیٹے, بتاؤ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم, نہ تم جھوٹے ہو اور نہ تم متہم ہو. عبداللہ ابن جعفر, جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس سے بڑی چیز ہے. معاویہ, اگر احد اور حرا پہاڑ سے بھی بڑی ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تمہارے ساتھی علی کو اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا ہے, تمہاری جمعیت کو متفرق کر دیا ہے, خلافت اپنے حقدار کے پاس پہنچ چکی ہے. ہمیں آگاہ کرو جو کچھ تم کہتے ہو, اس کی پرواہ نہ کرو. اب تمہاری لاچاری ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. عبداللہ بن جعفر, میں نے رسول اللہ سے سنا کہ آپ نے اس آیت کے بارے میں ارشاد کیا, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب نے لوگوں کو احاطے میں لے رکھا ہے, اور ہم نے تو اس نظارے کو جو ہم نے آپ کو خواب میں دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنایا ہے, اور اس شجرے کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے, اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ ان میں کوئی اضافہ نہیں کرتا سوائے اور بڑی سرکشی کے. آگے کے متن کے لیے جناب امیر کا خط پڑھیے جو کہ انہوں نے معاویہ کو لکھا تھا. یہاں پر جناب عبداللہ ابن جعفر نے تقریباً وہ سارے فضائل دہرائے تھے جو اس خط میں جناب امیر علیہ السلام نے قلم بند کیے تھے. جب جناب عبداللہ بن جعفر تیار سارے فضائل بیان کر چکے تو معاویہ نے بنی ہاشم سے پوچھا کہ تم تمام کے تمام یہی بات کرتے ہو جیسا کہ جعفر کے فرزند نے بیان کیا ہے؟ حاضرین, ہاں ہم اسی پر متفق ہیں. معاویہ, اے اولاد عبد المطلب, تم بہت بڑے امر کا دعویٰ کرتے ہو, ٹھوس دلائل سے استدلال کرتے ہو. تم اپنے دل میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہو جسے بطور راز کے افشا کرتے ہو. لوگ اس بات سے غفلت اور تاریکی میں ہیں. جو بات تم لوگ بیان کرتے ہو اگر وہ حق ہے تو تمام امت ہلاک ہو گئی, مرتد ہو گئی اور رسول اللہ کے عہد کو چھوڑ دیا. جو لوگ تمہارے ہم نوا ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. عبداللہ ابن جعفر تیار, اے معاویہ, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تھوڑے بندے میرے شکر گزار ہیں, اور اللہ کا فرمان ہے کہ اگر مومنین کے متعلق لالچ کرو گے تو وہ زیادہ نہیں ہوں گے, اور فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ تھوڑے ہیں, اور فرماتا ہے کہ نوح کے ساتھ تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے. اے معاویہ، مومن تھوڑے لوگوں میں ہی ہوتے ہیں. بنی اسرائیل کا قصہ عجیب سا ہے. جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کرو، بے شک یہ دنیا فانی ہے، ہم دنیا کے پالنے والے پر ایمان لے آئے ہیں، موسیٰ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق اور پیروی کی، جناب موسیٰ کے ساتھ چل پڑے. بنی اسرائیل کے وہ لوگ بھی ساتھ چل پڑے جنہوں نے جناب موسیٰ کی پیروی کی تھی. جناب موسیٰ نے ان کو دریا عبور کرایا، ان کو عجیب و غریب چیزیں دکھائیں. یہ لوگ جناب موسیٰ اور تورات کی تصدیق کرتے تھے، جناب موسیٰ کے دین کا اقرار کرتے تھے. جب یہ لوگ ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بت کو پوج رہے تھے، تو جناب موسیٰ سے یہ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسے خدا بنائیے جیسے ان کے خدا ہیں. پھر جناب موسیٰ کی غیر حاضری میں لوگوں نے گوشالہ، سونے کی گائے، کو خدا بنا لیا، معاذ اللہ، اور اس کی پوجا کرنے لگے. جناب ہارون اور آپ کے اہل بیت اس پوجا سے آزاد رہے. سامری ملون نے کہا کہ گوشالہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، نعوذ باللہ. جناب موسیٰ جب واپس آئے تو قوم کو سزا ہو چکی. اپنی قوم سے کہا، تم اس مقدس زمین میں چلے جاؤ جہاں جانا تمہارے لیے اللہ تعالی سے مقرر کیا ہے. موسیٰ کو قوم نے جواب دیا، اس زمین میں ظالم قوم رہتی ہے، ہم اس زمین میں اس وقت تک ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، جب وہ نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہوں گے. جناب موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی کہ اے میرے پالنے والے، میں اپنی ذات کا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، ہم میں اور اس نافرمان قوم میں جدائی ڈال دے. اس امت محمدیہ کی مثال پوری کی پوری جناب موسیٰ کی سی ہے. اس امت کو رسول اللہ سے فضیلت و سبقت حاصل ہے. انہی رسول اللہ سے قریبی منازل حاصل ہیں. یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن کا اقرار کرتے ہیں. آخر کار ان کا نبی ان کو چھوڑ کر چلا گیا. یہ لوگ اختلاف و تفریق میں پڑ گئے، آپس میں حسد کرنے لگے. انہوں نے اپنے امام اور سردار کی مخالفت کی. جو عہد ان سے نبی نے لیا تھا اس پر کوئی بھی باقی نہ رہا، صرف ہمارے آقا امیر المؤمنین اس پر قائم رہے، جن کو ہمارے نبی سے وہی منزلت حاصل ہے جو جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے حاصل تھی. ایک تھوڑی سی جماعت اپنا دین اور ایمان سالم لے کر اللہ تعالی سے ملے گی، دوسرے لوگ رجت قہری کی طرح الٹے پاؤں پھر گئے. جیسا کہ جناب موسیٰ کے اصحاب نے گوشالے کو خدا بنا لیا تھا اور اس کی عبادت شروع کر دی تھی، ان کا خیال تھا کہ یہ گوشالہ ان کا رب ہے. جناب ہارون، ان کی اولاد اور آپ کے اہل بیت، تھوڑے سے افراد کے علاوہ سب لوگوں نے گوشالے کی پوجا پر اتفاق کر لیا تھا. غدیر قم کے مقام پر ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے اپنے بعد تمام لوگوں سے بہتر، افضل اور اچھے انسان کو ان کا امام مقرر کیا تھا، اور دوسرے مقام پر بھی جناب امیر کی خصوصیات بیان کی تھی اور لوگوں کو جناب علی کی اطاعت کا حکم دیا تھا. ان کو بتایا تھا کہ ان کو وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی. علی آپ کے بعد تمام مومنین کے سردار ہیں، لوگوں کی جان سے افضل ہیں. جس نے علی کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی، اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. جس نے علی کو دوست رکھا اس نے اللہ کو دوست رکھا، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی. لیکن لوگوں نے علی کی خلافت کا انکار کرتے ہوئے آپ کو چھوڑ دیا، دوسرے انسان کو حاکم بنا لیا. جناب جعفر طیار کے فرزند عبداللہ نے تقریر جاری رکھتے ہوئے ارشاد کیا، اے معاویہ، کیا تمہیں علم نہیں کہ جنگ موتا کی طرف رسول اللہ نے اپنا لشکر روانہ کیا تھا تو ان پر جناب جعفر طیار بن ابی طالب کو سردار مقرر کیا تھا. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر جعفر مر جائیں تو زید بن حارثہ اور اگر زید مر جائیں تو عبداللہ بن رواحہ تمہارے سردار ہیں. رسول اللہ اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ موتا کا لشکر اپنا امیر خود سے منتخب کرے. کیا رسول اللہ نے اپنی امت کو بغیر حاکم کے چھوڑ دیا تھا؟ ان میں اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا؟ ہاں اللہ تعالی کی قسم ان کو تاریکی میں نہیں چھوڑا تھا. لوگوں نے اپنے نبی کے بعد جو گل کھلائے سو کھلائے رسول اللہ پر جھوٹ باندھا اس لیے ہلاک ہو گئے. وہ شخص بھی گمراہ ہوا جس نے ان کی پیروی کی. ظالم قوم کے لیے دوری ہو. باقی آئندہ قسم میں عبداللہ بن عباس اور معاویہ کی گفتگو.
عبداللہ بن عباس اور معاویہ کی گفتگو. معاویہ: اے عباس کے بیٹے، تم لوگ اپنے منہ سے بڑی باتیں کرتے ہو، لیکن ہمارے نزدیک اجماع اختلاف سے بہتر ہے. تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھی علی علیہ السلام سے امت نے اتفاق نہیں کیا تھا. عبداللہ ابن عباس: میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ جو امت اپنے نبی کے بعد اختلاف میں پڑ جاتی ہے تو باطل پرست اہل حق پر غالب آتے ہیں. اس امت نے بہت سی باتوں میں اتفاق کر لیا ہے. ان باتوں میں کوئی جھگڑا اور تنازع نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کی گواہی، پانچوں نمازیں ادا کرنا، ماہ سیان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج ادا کرنا اور بہت سی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ان سے رکنا، مثلا زنا کی حرمت، چوری، فتح صلہ رحم، جھوٹ، خیانت، ان سب کی برائی پر امت کا اتفاق ہے. امت نے دو چیزوں میں اختلاف کیا ہے. ایک چیز میں لڑائی فساد قائم کیا ہے، اس میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، کئی فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ایک دوسرے پر لان اور بیزاری کرتے ہیں. دوسری چیز میں نہ لڑائی قائم کی نہ اس میں تفریق پیدا کی. وہ کتاب اللہ اور نبی کی سنت ہے. ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر اس میں موش گافیاں کی ہیں. جو بات کتاب خدا اس کے نبی کی سنت سے ثابت نہ ہو اس کو بیان نہیں کرتے. جس چیز میں امت نے اختلاف پیدا کیا ہے اور ایک دوسرے سے بیزاری کرنے لگے ہیں وہ ملک اور خلافت ہے. امت نے یہی خیال کیا کہ وہ نبی کے اہل بیت سے ملک اور خلافت کے زیادہ حقدار ہیں. جس شخص نے اس چیز پر عمل کیا جس میں اہل قبلہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، جس چیز میں اہل قبلہ نے اختلاف کیا ہے اللہ کے علم پر عمل نہ کرتے ہوئے، اس کے علم کو اللہ تعالی کے سپرد کر دیا، ایسا شخص بچ گیا اور دوزخ سے نجات پا گیا. دو باتیں جو مختلفہ ہو گئی تھیں اس کی سمجھ میں ان کی حقیقت دشوار ہو گئی تھی. اس کے متعلق اللہ تعالی نہیں پوچھے گا. جس شخص کو اللہ نے توفیق عطا کی اور اس پر احسان کیا، اس کے دل کو نور سے منور کیا، اس کو ولایت العمل کی معرفت عطا کی، علم کے چشمے کے متعلق آگاہ کیا، وہ کہاں ہے؟ اس شخص نے اس بات کو جان لیا وہ نیک بخت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جس نے حق بات بیان کی، اس نے جہاد کے مال غنیمت کو حاصل کیا، یا وہ شخص خاموش رہا اس نے کوئی بات نہ کی. امام اہل بیت نبوت میں سے ہوتے ہیں. یہ رسالت کے معدن ہیں، اللہ کی کتاب کے اترنے کی جگہ ہیں، وحی کا گہوارہ ہیں، فرشتے ان پر اترتے ہیں، امامت انہی میں درست بیٹھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے امامت کو ان کے ساتھ مخصوص کیا ہے. اپنی کتاب میں اپنے نبی کی زبان اطہر سے انہی کو امامت کا اہل قرار دیا ہے. علم تو محض انہی حضرات میں ہے، یہی علم کے اہل ہیں. تمام کا تمام علم ان کے پاس ہے. علم کے باطن، ظاہر، محکم، متشابہ، ناسخ اور منسوخ کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. اے معاویہ، عمر بن خطاب نے اپنی حکومت کے زمانے میں مجھے حضرت علی کے پاس بھیجا تھا، یہ پیغام کہلوایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن کو ایک صحیفے میں تحریر کروں، آپ نے جو بھی قرآن تحریر کیا ہے وہ میرے پاس روانہ کر دیں۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ اے عبداللہ، اس سے کہو کہ ہم سے قرآن حاصل کرنے سے پہلے میری گردن کو اڑا دے۔ عبداللہ نے پوچھا، یا علی وہ کیوں؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ اللہ کا فرمان ہے، سورہ واقعہ آیت نمبر 79، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا، کہ مکمل قرآن یعنی قرآن کو تفسیر کے علم سمیت کو صرف پاکیزہ لوگ چھو سکتے ہیں، جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے، اور وہ لوگ ہم ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالی نے رجس کو دور رکھا ہے، اور فرمایا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 32، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ایسے لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، ہم وہی ہیں جو چنے ہوئے ہیں اور اس کتاب کے وارث ہیں، اللہ تعالی نے ہماری مثالیں بیان کی ہیں اور ہمارے بارے میں وحی کو نازل کیا ہے۔ عمر بن خطاب نے ناراض ہو کر فرمایا، ابن ابی طالب سمجھتے ہیں کہ ان کے سوا کسی کے پاس علم نہیں ہے، جس شخص کے پاس قرآن کا کوئی حصہ ہو وہ میرے پاس لائے، جو شخص قرآن لے کر آتا تھا آپ اس کو پڑھتے تھے، اور آپ کے پاس ایک کاتب ہوتا تھا جو اس کو تحریر کرتا تھا، اگر ایسا نہیں ہوتا تھا تو آپ قرآن کو نہیں لکھتے تھے۔ اے معاویہ، جو شخص کہہ دے کہ قرآن کی کوئی تھوڑی سی چیز بھی ضائع ہو گئی ہے وہ جھوٹا ہے، وہ اپنے اہل کے پاس پورے کا پورا موجود ہے، اہل قبلہ میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ علم کا معاون ہے اور خلافت کا مالک ہے، حالانکہ ان کو دور کا واسطہ بھی نہیں۔ مومن کون ہے؟ سلیم بن خیس ہلالی سے روایت ہے کہ امیر المومنین کے ایک صحابی حمام بڑے عابد تھے، انہوں نے عرض کی، یا امیر المومنین، مجھے مومن کے اوصاف بیان کریں، گویا کہ میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ امیر المومنین نے جواب دینے سے گریز کیا اور فرمایا، اے حمام، اللہ تعالی سے ڈرو اور نیکی اختیار کرو، بتحقیق اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرتے ہیں۔ حمام کی اس جواب سے تسلی نہیں ہوئی، اس نے عرض کی، امیر المومنین، میں آپ کو اس ذات کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں جس نے آپ کو مکرم کیا، خصوصیات عطا کی، دوست رکھا اور فضیلت عنایت فرمائی، آپ مجھے ان کے اوصاف کیوں بیان نہیں کرتے؟ یہ سن کر امیر المومنین اپنے دونوں قدموں پر کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، رسول اللہ اور آپ کے اہل بیت پر درود بھیجا، پھر جناب امیر نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ مندرجہ ذیل خطبہ نہج البلاغہ سے نقل کیا گیا ہے، جو کہ سلیم بن خیس ہلالی کی اس کتاب میں بھی موجود تھا، الفاظ کم و بیش ایک جیسے ہی ہیں۔ اللہ سبحانہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کی اطاعت سے بے نیاز اور ان کے گناہوں سے بے خطر ہو کر کارگاہ ہستی میں انہیں جگہ دی، کیونکہ اسے نہ کسی معصیت کار کی معصیت سے نقصان ہے اور نہ کسی فرما بردار کی اطاعت سے فائدہ پہنچتا ہے، اس نے زندگی کا سر و سامان ان میں بانٹ دیا ہے اور دنیا میں ہر ایک کو اس کے مناسب حال محل مقام پر رکھا ہے، چنانچہ فضیلت ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں، کیونکہ ان کی گفتگو جیسی تلی ہوئی، پہناؤ عامیانہ روی اور چال ڈھال عز و فروتنی ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور فائدہ مند علم پر کان دھر لیے ہیں، ان کے نفس زحمت اور تکلیف میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے آرام و آسائش میں، اگر زندگی کی مقررہ مدت نہ ہوتی جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے تو ثواب کے شوق اور عطاب کے خوف سے ان کی روحیں ان کے جسموں میں چشم زدن کے لیے بھی نہ ٹھہرتی، خالق کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کے ماں سوا ہر چیز ان کی نظر میں ذلیل و خوار ہے۔ ان کو جنت کا ایسا ہی یقین ہے جیسے آنکھوں دیکھی چیز کا ہوتا ہے، تو گویا وہ اسی وقت جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہیں، اور دوزخ کا بھی ایسا ہی یقین ہے جیسے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں کا عذاب ان کے گرد و پیش موجود ہے. ان کے دل غمزدہ، محزون، اور لوگ ان کے شر و ایذا سے محفوظ و معمون ہیں. ان کے بدن لاغر، ضروریات کم، اور نفسانی خواہشوں سے بری ہیں. انہوں نے چند مختصر سے دلوں کی تکلیفوں پر صبر کیا، جس کے نتیجے میں دائمی آسائش حاصل کی. یہ ایک فائدہ مند تجارت ہے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کی. دنیا نے انہیں چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہ چاہا. اس نے تمہیں قیدی بنایا تو انہوں نے اپنے نفسوں کا فدیہ دے کر اپنے کو چھڑا لیا. رات ہوتی ہے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے ہیں، جس سے اپنے دلوں میں غم و اندوہ تازہ کرتے ہیں اور اپنے مرگ کا چارہ ڈھونڈتے ہیں. جب کسی ایسی آیت پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جس میں جنت کی ترغیب دلائی گئی ہو، تو اس کے تمام میں ادھر جھک پڑتے ہیں، اور اس کے اشتیاق میں ان کے دل بےتابانہ کھینچتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ پرکیف منظر ان کی نظروں کے سامنے ہیں. جب کسی ایسی آیت پر ان کی نظر پڑتی ہے کہ جس میں دوزخ سے ڈرایا گیا ہو، تو اس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا دیتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخو پکار ان کے کانوں میں اندر پہنچ رہی ہے. وہ گومے اپنی کمریں جھکائے اور سجدے میں اپنی پیشانیاں، ہتھیلیاں، گھٹنے اور پیروں کے کنارے کے انگوٹھے زمین پر بچھائے ہوئے ہیں، اور اللہ سے گلو خلاصی کے لیے التجائے کرتے ہیں. دن ہوتا ہے تو وہ دانشمند عالم، نیکوکار اور پرہیزگار نظر آتے ہیں. خوف نے انہیں تیروں کی طرح لاغر کر چھوڑا ہے. دیکھنے والا انہیں دیکھ کر مریض سمجھتا ہے، حالانکہ انہیں کوئی مرض نہیں ہوتا. اور جب ان کی باتوں کو سنتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ ان کی عقلوں میں فتور ہے. ایسا نہیں، بلکہ انہیں تو ایک دوسرا ہی خطرہ لاحق ہوتا ہے. وہ اپنے اعمال کی کم مقدار سے مطمئن نہیں ہوتے، اور زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے. وہ اپنے نفسوں پر کوتاہیوں کا الزام رکھتے ہیں اور اپنے اعمال سے خوف زدہ رہتے ہیں. جب ان میں سے کسی ایک کو صلاح اور تقوی کی بنا پر سراہا جاتا ہے، تو وہ اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں سے لرز اٹھتے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں، اور یہ کہ میرا پروردگار مجھ سے بھی زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے. خدایا ان کی باتوں پر میری گرفت نہ کرنا، اور میرے متعلق جو یہ حسن ظن رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر قرار دینا، اور میرے ان گناہوں کو بخش دینا جو ان کے علم میں نہیں. ان میں سے ایک کی علامت یہ ہے کہ تم اس کے دین میں استحکام، نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ، اور دور اندیشی، ایمان میں یقین، اور استواری، بردباری کے ساتھ دانائی، خوشحالی میں میانہ روی، عبادت میں عجز و نیاز مندی، فقر و فاقہ، مصیبت میں صبر، طلب رزق میں حلال پر نظر، ہدایت میں کیف و سرور، اور تماس سے نفرت و بے تعلقی دیکھو گے. وہ نیک اعمال بجا لانے کے باوجود خائف رہتا ہے. شام ہوتی ہے تو اس کے پیش نظر اللہ کا شکر، اور صبح ہوتی ہے تو اس کا مقصد یاد خدا ہوتا ہے. رات خوف و خطر میں گزارتا ہے اور صبح کو خوش اٹھتا ہے. خطرہ اس کا کہ رات غفلت میں نہ گزر جائے، اور خوشی اس فضل و رحمت کی دولت پر جو اسے نصیب ہوئی ہے. اگر اس کا نفس کسی ناگوار صورتحال کے برداشت کرنے سے انکار کرتا ہے، تو وہ اس کی منمانی خواہش کو پورا نہیں کرتا. جاویدانی نعمتوں میں اس کے لیے آنکھوں کا سرور ہے، اور دار فانی کی چیزوں سے بے تعلقی اور بیزاری ہے. اس نے علم میں حلم اور قول میں عمل کو سمو دیا ہے. تم دیکھو گے کہ اس کی امیدوں کا دامن کوتا، لغزشیں کم، دل متوازے، اور نفس خانے، غذا قلیل، رویا بے زحمت، دین محفوظ، خواہش مردہ اور غصہ ناپیر ہے، اس سے بھلائی ہی کی توقع ہو سکتی ہے اور اس سے گزرن کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ جس وقت ذکر خدا سے غافل ہونے والوں میں نظر آتا ہے، جب بھی ذکر خدا والوں میں لکھا جاتا ہے، چونکہ اس کا دل غافل نہیں ہوتا اور جب ذکر کرنے والوں میں ہوتا ہے تو ظاہری ہے کہ اسے غفلت شعاروں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ جو اس پر ظلم کرتا ہے اس سے درگزر کر جاتا ہے، جو اسے محروم کرتا ہے اس کا دامن اپنی عطا سے بھر دیتا ہے، جو اسے بگاڑتا ہے یا اسے مناتا ہے، بےہودہ بکواس اس کے قریب نہیں پھٹکتی، اس کی باتیں نرم، برائیاں ناپید اور اچھائیاں نمایاں ہیں، خوبیاں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ یہ مصیبت کے جھٹکوں میں کوہ حلم و وقار، سختیوں پر صابر اور خوشحالی میں شاکر رہتا ہے۔ اگر اس کا دشمن بھی ہو، اس کے خلاف بے جا زیادتی نہیں کرتا، اور جس کا دوست ہوتا ہے اس کی خاطر بھی کوئی گناہ نہیں کرتا، قبل اس کے کہ اس کی کسی بات کے خلاف گواہی کی ضرورت پڑے وہ خود ہی اعتراف کر لیتا ہے، امانت کو ضائع و برباد نہیں کرتا، جو اسے یاد دلایا گیا ہے اسے فراموش نہیں کرتا، نہ دوسروں کو برے ناموں سے یاد کرتا ہے، نہ ہمسائیوں کو گزن پہنچاتا ہے، نہ دوسروں کی مصیبتوں پر خوش ہوتا ہے، نہ باطل کی سرحد میں داخل ہوتا ہے اور نہ جادہ حق سے قدم باہر نکالتا ہے۔ اگر چپ ساتھ لیتا ہے تو اس کی خاموشی سے اس کا دل نہیں بجھتا، اور اگر ہنستا ہے تو آواز بلند نہیں ہوتی۔ اگر اس پر زیادتی کی جائے تو سہ لیتا ہے تاکہ اللہ ہی اس کا انتقام لے۔ اس کا نفس اس کے ہاتھوں مشقت میں مبتلا ہے اور دوسرے لوگ اس سے امن و راحت میں ہیں۔ اس نے آخرت کی خاطر اپنے نفس کو زحمت میں اور خلق خدا کو اپنے نفس کے شر سے راحت میں رکھا ہے، جن سے دوری اختیار کرتا ہے تو یہ زہد و پاکیزگی کے لیے ہوتی ہے، اور جن سے قریب ہوتا ہے تو یہ خوش خلقی اور رحم دلی کی بنا پر ہے، نہ اس کی دوری غرور و تکبر کی وجہ سے، نہ اس کا میل جول کسی فریب و مکر کی بنا پر ہوتا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ ان کلمات کو سنتے سنتے حمام پر غشی تاری ہوئی اور اسی عالم میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے اس کے متعلق یہی خطرہ تھا۔ پھر فرمایا کہ مؤثر نصیحتیں نصیحت پذیر طبیعتوں پر ہی اثر کرتی ہیں۔ اس وقت ایک کہنے والے نے ابن قوا کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، پھر کیا بات ہے کہ خود آپ پر ایسا اثر نہیں ہوتا؟ حضرت نے فرمایا کہ بلا شبہ موت کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، اور اس کا ایک سبب ہوتا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکتا۔ ایسی بے معنی گفتگو سے جو شیطان نے تمہاری زبان پر جاری کی ہے باز آؤ، اور ایسی بات پھر زبان پر نہ لانا۔ باقی آئندہ قسط میں منافق کہاں جائیں گے، افق کہاں جائیں گے۔ سلیم بن خیس ہلالی سے روایت ہے کہ وہ سلمان، ابو ذر اور مقداد سے روایت کرتے ہیں کہ منافقین کی ایک جماعت جمع ہوئی اور وہ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہیے کہ ہمیں جنت کے متعلق آگاہ کریں، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں اور خدمت گزاروں کے لیے جو نعمتیں مہیا کی ہیں ہمیں ان سے مطلع کریں۔ دوزخ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو عذاب اپنے دشمنوں اور نافرمان لوگوں کے لیے تیار رکھا ہے خبردار کریں، ہمیں ہمارے آبا و اجداد کے ٹھکانوں سے متعلق مطلع کریں، آیا ہم جنت میں ہوں گے یا دوزخ میں، وہ چیز جو جلد یا برید مرتب ہونے والی ہے ہم سے اسے معلوم کر سکیں۔ منافقین کی یہ بات چیت رسول اللہ کو بھی معلوم ہو گئی۔ رسول اللہ نے بلال کو حکم دیا اور انہوں نے صلوات کی منادی کر دی۔ مسجد میں لوگوں کی بھیڑ لگ گئی اور مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہ رہی۔ رسول اللہ جلال کی حالت میں منبر پر تشریف لائے، ان کی کوہنیوں اور گھٹنے پر سے کپڑا غصے کی وجہ سے ہٹا ہوا تھا۔ رسول اللہ نے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کی اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں تمہاری مانند بشر ہوں،
میرے رب نے میری طرف وحی بھیجی ہے، اپنی رسالت کے ساتھ مجھے مختص کیا ہے، مجھے نبوت کے لیے چن لیا ہے، مجھے تمام اولاد آدم پر فضیلت دی ہے، غیب کی باتوں سے جو کچھ مناسب سمجھا مجھے مطلع کر دیا، تم جو کچھ چاہو مجھ سے پوچھ لو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو شخص اپنے ماں اور باپ اور خود اپنے ٹھکانے کے متعلق دریافت کرے گا آیا وہ بہشت میں ہوگا یا دوزخ میں مرنے کے بعد، تو میں اس کو بتا دوں گا، یہ جبرائیل میرے دائیں طرف موجود ہیں، مجھ سے جو کچھ چاہو پوچھ لو، یہ جبرائیل میرے رب کی جانب سے آگاہ کریں گے۔ ایک مومن کھڑا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا تھا، اس نے پوچھا کہ اے رسول اللہ میں کون ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا تم عبداللہ بن جعفر ہو۔ رسول اللہ نے ان کے والد کے ساتھ نام لیا، جناب عبداللہ بیٹھ گئے، ان کی دونوں آنکھیں ٹھنڈی تھیں۔ پھر ایک روگی دل کا مالک منافق اٹھ کھڑا ہوا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بغض رکھتا تھا، اس نے اپنے بارے میں پوچھا، رسول اللہ نے جواب دیا تم فلاں ابن فلاں کے بیٹے ہو جو بنی اسما کا چرواہا تھا، جو بنی تقیف کا بدترین قبیلہ تھا، اس قبیلے نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کو رسوا کیا تھا، وہ شخص ذلیل و خوار ہو کر بیٹھ گیا، حالانکہ تمام لوگ اس کو قریش کا سردار اور رئیس خیال کرتے تھے۔ ایک تیسرا روگی دل منافق کھڑا ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ رسول اللہ نے فرمایا تم دوزخ میں جاؤ گے۔ یہ شخص شرمسار ہو کر بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کر دیا۔ عمر بن خطاب کھڑے ہو کر کہنے لگے ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے جلال و غضب سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے رسول ہمیں معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا، آپ پردہ پوشی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی کرے گا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا اے عمر اس بات کے علاوہ کوئی اور بات کر، کسی اور چیز کا سوال کر۔ عمر بن خطاب نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول اپنی امت کو معاف فرما دے۔ امیر المومنین کھڑے ہوئے اور رسول اللہ سے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے منسوب کیجئے کہ میں کون ہوں تاکہ لوگوں کو میری آپ سے قربت معلوم ہو جائے۔ رسول اللہ مسکرائے، اے علی تم اور میں نور کے دو ستونوں سے پیدا کیے گئے ہیں جو عرش کے تحت معلق تھے، آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے وہ دونوں اپنے رب کی تقدیس بیان کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ستونوں سے دو بیضاوی کشت کے نطفے پیدا کیے، پھر ان دونوں نطفوں کو اسلاب کریمہ میں منتقل کر کے ارحام زکیہ اور طاہرہ کی طرف منتقل کیا، نطفے کے ایک حصے کو صلب عبداللہ میں جگہ دی اور دوسرے نطفے کو صلب ابو طالب میں قرار دیا، ایک حصہ میں ہوں اور دوسرا حصہ تم ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ کا اشارہ اسی طرف ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 54،
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَ لَهُ نَسْبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا،
اور وہی ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اسے نزد اور سسرال والا بنایا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، تمہارا گوشت میرے گوشت سے بنا ہے، تمہارا خون میرے خون سے بنا ہے، تم میرے بعد اللہ تعالیٰ اور اس مخلوق کے درمیان سبب ہو، جس نے تمہاری ولایت کا انکار کیا اس نے سبب کو توڑ دیا جو اللہ تعالیٰ اور اس شخص کے درمیان ہے، وہ شخص دوزخ کے نچلے حصے میں جائے گا۔ اے علی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی مگر میرے ذریعے اور پھر تمہارے ذریعے، جس نے تمہاری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کیا، اے علی تم میرے بعد اللہ تعالیٰ کی زمین میں بڑا علم جھنڈا ہو، تم قیامت میں رکن اکبر ہو۔ جس شخص نے تمہارا سایہ حاصل کیا وہ کامیاب ہوا. قیامت کے روز مخلوقات کا حساب لینے والے تم ہوگے, لوگ تمہاری طرف آئیں گے. والمیزان میزان کو میزان وہی ہوگا جو تمہارا میزان ہوگا. والصراط صراط کا صراط وہی ہوگا جو تمہارا صراط ہوگا. والموقف موقف کا موقف وہی ہوگا جو تمہارا موقف ہوگا. والحساب حساب کا حساب وہی ہوگا جو تمہارا حساب ہوگا. جس نے تمہاری مخالفت کی وہ ٹھوکر کھا کر ہلاک ہو گیا, جس نے تمہاری طرف رجوع کیا وہ نجات پا گیا. اے میرے اللہ ان لوگوں پر گواہ رہنا, اے میرے اللہ ان لوگوں پر گواہ رہنا, اے میرے اللہ ان لوگوں پر گواہ رہنا. پھر رسول اللہ یہ کہہ کر ممبر سے نیچے تشریف لائے. جنت کے سردار سلیم بن قیس الالی سے روایت ہے کہ قریش اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اہل بیت کے ایک آدمی کو دیکھ کر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی مثال اپنے اہل بیت میں ایسی ہے جیسے کھجور کا درخت کوڑے کرکٹ میں پیدا ہو گیا ہو. معاذ اللہ. جب یہ بات رسول اللہ کو معلوم ہوئی تو آپ جلال میں آ گئے, ممبر مسجد نبوی پر تشریف لے آئے, تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور بعد از حمد و ثناء رب العالمین یہ فرمایا, اے لوگوں میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ نے فرمایا میں اللہ تعالی کا رسول ہوں, میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم ہوں. پیغمبر اکرم نے اپنا سلسلہ نسب نزار تک گنوایا. خبردار میں اور میرے اہل بیت نور تھے. آدم کی خلقت سے 2000 سال قبل اللہ کی بارگاہ میں رواں دواں تھے. اس نور نے اللہ کی تسبیح بیان کی اور اس کی تسبیح کو سن کر فرشتوں نے تسبیح بیان کی. جب اللہ تعالی نے آدم کو پیدا کیا تو اس نور کو آدم کی صلب میں ڈال کر زمین کی طرف اتارا, پھر اس نور کو نوح کے صلب میں ڈال کر کشتی میں سوار کیا, پھر اس صلب کو ابراہیم میں ڈال کر آگ میں پھینکا. اللہ تعالی ہمیں لگاتار مکارم الاسلاب میں تبدیل کرتا رہا, حتیٰ کہ ہمیں آباء و اجداد اور امہات کے لحاظ سے افضل ترین کان سے نکالا, مکرم ترین شجرے سے پیدائش کے لحاظ سے پیدا کیا. ان میں کوئی بھی کفر کی حالت میں پیدا نہیں ہوا. ہم اولاد عبد المطلب جنت کے سردار ہیں, جن میں میں خود علی جعفر حمزہ حسن حسین فاطمہ اور مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہیں. خبردار اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف نگاہ دوڑائی, ان کے لیے دو آدمیوں کو منتخب کیا, ایک میں ہوں مجھے رسول اور نبی بنا کر مبعوث کیا اور دوسرے علی ابن ابی طالب اور مجھے وحی کی کہ میں انہیں اپنا بھائی خلیل اور وزیر اور وسیع اور خلیفہ بناؤں. خبردار وہ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں. جس نے ان کو دوست رکھا اس نے اللہ تعالی کو دوست رکھا, جس نے ان کو دشمن جانا اس نے اللہ کو دشمن جانا. اس کو سوائے مومن کے کوئی دوست نہیں رکھے گا اور کافر کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا. وہ میرے بعد زمین کی جائے پناہ اور سکون کا باعث ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا متقی کلمہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. تم چاہو کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دو, اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے ہی رہے گا اگرچہ کافر بے چین ہوتے رہیں. خبردار اللہ تعالیٰ نے دوسری بار نگاہ کی, میرے بعد میرے 12 اوصیاء اور میرے اہل بیت کو منتخب کیا. میری امت میں انہیں یکے بعد دیگرے بہترین بنایا. ان کی مثال زمین میں ایسی ہے جیسی آسمان میں ستاروں کی. جب ایک ستارہ غروب ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ نکلتا ہے. وہ ہدایت کرنے والے ہدایت یافتہ امام ہیں. انہیں فریب کرنے والے کا فریب اور ساتھ چھوڑنے والے کا ساتھ چھوڑنا کوئی نقصان نہ دے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر حجت اللہ ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے علم کے خازن ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ترجمان، اللہ کی حکومت کے معاون، جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. وہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، وہ قرآن کو نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے. موجود آدمی کو چاہیے کہ میرے پیغام غائب تک پہنچا دے. اے میرے اللہ، ان لوگوں پر گواہ رہنا. رسول اللہ نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا. باقی آئندہ حصے میں، آئندہ حصہ اس کتاب کا آخری حصہ ہوگا، اور آئندہ حصے میں فرشتے علی کی اطاعت کرتے ہیں،
سلیم بن فیصل علی سے روایت ہے کہ میں نے جناب ابو ذر، جناب سلمان، جناب مقداد کی خدمت میں عرض کی کہ خدا آپ پر رحم کرے، مجھے وہ عجیب چیز سنائیے جو آپ نے رسول اللہ سے جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں سنی تھی. جناب ابو ذر نے کہا، میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا، عرش کے گرد 70 فرشتے ہیں، ایک روایت میں 70,000 کی تعداد بھی بیان ہوئی ہے، جو نہ تسبیح کرتے ہیں اور نہ کوئی اور عبادت کرتے ہیں، وہ صرف علی ابن ابی طالب کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کے دشمنوں سے بیزاری کرتے ہیں اور آپ کے پیروکاروں کے حق میں دعائیں استغفار کرتے ہیں. اللہ تعالی ہدایت میں بطور حجت علی کو ہر امت میں پیش کرتے رہے ہیں، اس میں بنی مرسل بھی شامل ہیں. ان کو اس بات کا گواہ بنایا تھا، ان کے لیے سب سے زیادہ درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علی بن ابی طالب کی معرفت ہے. اگر میں اور علی نہ ہوتے تو اللہ کی مغفرت کسی کو عطا نہ ہوتی. اللہ کو کوئی نہ جانتا، اللہ کی عبادت کوئی نہ کرتا. اگر میں اور علی نہ ہوتے تو نہ عذاب ہوتا اور نہ ثواب. علی کو اللہ سے کوئی پردہ نہیں، اللہ کو علی سے کوئی پردہ نہیں. علی اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان پردہ اور حجاب ہے. رسول نے ارشاد کیا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے، میری نبوت کی وجہ سے اور میرے بعد علی کی ولایت کی وجہ سے اللہ نے آدم کی خلقت کو جائز قرار دیا، اس میں اپنی روح کو ڈالا، اس کی توبہ کو قبول کیا اور اس کو پھر جنت میں لے جائے گا. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میری نبوت کی وجہ سے اور میرے بعد علی کی ولایت کے اقرار کے بعد اللہ نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت دکھائے اور اس کو اپنا خلیل بنایا. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میری نبوت کی وجہ سے اور میرے بعد علی کی ولایت کی وجہ سے موسیٰ سے اللہ تعالی نے بات کی اور عیسیٰ کو تمام کائنات کے لیے معجزہ قرار دیا، ورنہ ہرگز ایسا نہ ہوگا. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری نبوت کی وجہ سے اور میرے بعد علی کی ولایت کی وجہ سے کوئی نبی نبی نہیں بن سکتا تھا مگر میری معرفت کی وجہ سے اور ہماری ولایت کے اقرار کی وجہ سے کوئی مخلوق اللہ کی توجہ کی مستحق نہیں ہو سکتی تھی. جب تک اللہ کی عبودیت کا اقرار نہ کر لے اور میرے بعد علی کی ولایت کا اقرار کر لے. رسول اللہ نے فرمایا، علی اس امت کے جزا اور سزا دینے والے ہیں، علی اس بات کے گواہ ہیں، علی لوگوں سے حساب لینے والے ہیں، علی سنان اعظم، طریق حق، روشن رات، اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے. میرے بعد لوگ علی کی وجہ سے گمراہی سے ہدایت پائیں گے، علی کی وجہ سے اندھے بینائی حاصل کریں گے، علی کی وجہ سے نجات پانے والے نجات پائیں گے، خوف سے امن پائیں گے، علی کی وجہ سے گناہ معاف کیے جائیں گے، ظلم دور کیا جائے گا، رحمت نازل ہوگی. علی اللہ تعالیٰ کی دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان ہیں، علی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی بولنے والی زبان ہے، اللہ کے بندوں پر اللہ کا کھلا ہوا ہاتھ ہے، زمین اور آسمان میں اللہ کی وجہ ہے اللہ کا ظاہری دائیں پہلو جنب اللہ ہے، اللہ کی محکم فصیل ہے جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں، اللہ کا دروازہ ہے جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، علی پل صراط پر اللہ کا علم ہے، قیامت کے روز جس نے اس در کو پہچان لیا وہ نجات پا گیا، جس نے اس در کو نہ پہچانا وہ گر کر جہنم واصل ہو گیا۔ علی ایک دروازہ ہے جس کو اللہ نے کھول رکھا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، جو اس سے نکل گیا وہ کافر ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔